الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
پانی کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی. پر پانی وہ موضوع تھا کہ جس پر گفتگو شروع ہوئی تھی. چند مسائل بیان کر دیے گئے تھے مگر یاد دہانی کے لیے ایک دو مسائل کو دوبارہ دہرا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ پانی جس کا سرچشمہ سورس یا زمین سے نکلنے کی جگہ نہ ہو, وہ پانی بالکل اکیلا ہو, تنہا ہو, اس کا کسی دوسرے پانی سے کوئی سلسلہ ملا ہوا نہ ہو. ایسے پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یا اس کی مقدار کم ہے یا اس کی مقدار زیادہ ہے. اگر اس کی مقدار کم ہے تو اسے قلیل پانی کہا جائے گا, اس کی مقدار زیادہ ہے تو اسے کثیر یا پر پانی کہا جائے گا. کم اور زیادہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ پانی یا تو وزن کے اعتبار سے 375 کلو گرام 377 کلو گرام سے زیادہ ہو, اور یا پیمائش کے اعتبار سے کسی ایسی جگہ میں ہو جو کم سے کم 27 بارش کی جگہ ہو آپایا کن کے فصلے میں, اور 42 صحیح 7/8 بارش کی جگہ ہو آپایا کمینی کے فصلے میں, جسے ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ کسی ایسے برتن میں یہ پانی ہو یا ایسی جگہ میں یہ پانی ہو جو 3 بارش لمبائی میں, 3 بارش چوڑائی میں, اور 3 بارش گہرائی میں ہو. کوئی صاحب کے نزدیک اور آپایا کمینی کے نزدیک 3.5 بارش لمبا برتن ہو, 3.5 بارش چوڑا یا 3.5 بارش گہرا. البتہ اس کی تفصیلات آ چکی ہیں, یہ صرف یاد دہانی کے لیے دو مسئلے ہوئے. اب تیسرا مسئلہ یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ قلیل پانی نجاست اور طہارت کے اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سی نجاست گئی اور وہ سارا نجس ہو گیا. نجس ہو گیا کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بیکار ہو گئے, نہیں, اس کو ہم دوبارہ پاک کر سکتے ہیں, مگر فی الحال وہ نجس ہو گیا ہے. اور اگر وہ کسی کے جسم پر یا برتن پر یا زمین پہ یا کپڑے پہ لگ جائے تو وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی, لیکن اس کو پاک کرنا بہرحال ممکن ہے. کہ جس کا تفصیلی طریقہ بعد میں اور مختصر طریقہ آج مسائل میں کسی جگہ آ جائے گا. اس کے مقابلے میں کور پانی جس کی مقدار زیادہ ہے, جسے شریعت میں کثیر پانی بھی کہا جاتا ہے, وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے نجاست و طہارت کے مسئلے میں کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا جب تک کہ 3 میں سے ایک صفت اس کی نہ بدلے, یا اس کا رنگ بدلے, یا اس کا مزہ بدلے, یا اس کی بو بدلے. جب ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدلے گی نجاست کے گرنے کے بعد تب وہ نجس ہوگا, ورنہ منو اور تنو نجاست اس میں ڈال دی جائے اگر اس کا رنگ و بو و مزہ نہ بدلے تو وہ کبھی نجس نہیں ہو سکتا ہے. یہ گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی تھی اور اسی سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس میں نجاست گھیر کر اس کی 3 میں سے کم ایک صفت کو نہ بدلے. اب بدلنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے مسائل کچھ بیان ہو رہے تھے, کچھ باتیں بیان ہو چکی تھی اور کچھ باتیں اب بیان کی جا رہی ہیں. جو باتیں بیان ہو چکی ہیں ان میں مثلا یہ بات آئی تھی کہ تبدیلی ایسی ہو کہ جو محسوس ہو جائے, عقل کہے کہ تبدیلی ہو گئی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. یا مثلا تبدیلی ہونا چاہیے نجاست کے گرنے کی وجہ سے. اگر نجاست کہیں پڑوس میں پڑی ہے اور قریب کی نجاست نے قربانی کی بھو کو بدل دیا تو اس تبدیلی کو نہیں مانا جائے گا اور پانی پاک رہے گا. اسی سلسلے کی تیسری بات یہ کہ یہ بتایا گیا کہ قربانی میں جب کوئی نجاست گرے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا رنگ بدلے اس پانی کا, یا بھو بدلے یا مزہ بدلے. مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تبدیلی پانی کے اندر نجس چیز سے ہونا چاہیے, متنجس چیز سے نہیں. اب یہ ایک بہت ہی دہرایا ہوا مسئلہ ہے, بار بار بتایا ہوا مسئلہ ہے کہ نجس کسے کہتے ہیں, متنجس کسے کہتے ہیں. نجس کا مطلب ہے کوئی 10 یا 11 چیزیں جنہیں اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ نجس قرار دیا ہے. پیشاب اور پیخانہ, منی, مردار, خون, کتا, سور, کافر, شراب, بیئر اور آقا خمینی کے نزدیک نجاست کھانے والے ہوں کا پسینہ, یہ ہے نجس. متنجس کیا چیز ہے؟ متنجس وہ چیز ہے کہ جو اصل میں پاک تھی, نجاست کے ملنے سے نجس ہو گئی. مثلا اب میں مثال دے دوں کہ خون پھر پانی میں گرا اور اس نے پانی کے رنگ کو سوکھ کر دیا, پانی کے رنگ کو بدل دیا. اب یہ پھر پانی نجس ہو گیا کیونکہ نجاست کے گرنے سے اس کا رنگ بدلا ہے. لیکن فرض کیجیے کہ یہ ہمارا رومال ہے سرخ رنگ کا, یہ سارا پیشاب سے آلودہ تھا, اس میں پیشاب ہی پیشاب لگا ہوا تھا, سب سوکھ گیا تھا, اس کے اندر جذب ہو گیا تھا. اس رومال پہ پیشاب لگا ہے اور یہ رومال ہے سرخ رنگ کا, اس کا رنگ ہے کچا. یہ رومال گر گیا قربانی کے اندر, جبکہ رومال گیا تو اس کے ساتھ جو پیشاب لگا ہے وہ بھی قربانی میں گیا اور قربانی کا رنگ سرخ ہو گیا. مگر اب جو رنگ بدلا ہے نجاست کی وجہ سے, کیونکہ پیشاب تو اس کے اوپر لگا, چلے سوکھا بھی نہیں ہے, ابھی بالکل گیلا پیشاب ہے. یا اور میں واضح مثال پیش کروں کہ جس کے اندر پیشاب رکھ کے پوٹلی بنا کے ہم نے قربانی میں اس کو ڈال کر کھول دی, اب یہ پیشاب قربانی میں گیا اور اس پیشاب کے جانے کے ساتھ پانی کا رنگ بھی بدل گیا, سرخ ہو گیا. مگر یہ قربانی پاک رہے گا کیونکہ اب جو پانی میں تبدیلی آئی ہے وہ نجاست کی وجہ سے نہیں آئی, پیشاب کی وجہ سے نہیں آئی, وہ متنجس کی وجہ سے آئی ہے, اس رومال کی وجہ سے آئی. اس کا رنگ سرخ ہوا اس رومال کی وجہ سے, پیشاب کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا رنگ, بو اور مزہ نجاست کے گرنے کے بعد بدل جائے, مگر یہ تبدیلی ضروری ہے کہ نجاست کی وجہ سے ہونا چاہیے. اگر نجاست کے گرنے سے تبدیلی تو ہوئی مگر نجاست کی وجہ سے نہیں ہوئی, متنجس کی وجہ سے ہوئی, اس چیز کی وجہ سے ہوئی کہ جس میں نجاست لگی تھی, تو اس تبدیلی کو نہیں مانا جائے گا. یا جو زیادہ مثال آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گی, یہ رومال کی مثال تو میں نے یوں ہی دے دی, فقہ کی کتابوں میں زیادہ مثال جو ملتی کہ فرض کیجیے وہ جو شیرہ ہوتا ہے حلوائی کے یہاں, اس کے اندر خون یا پیشاب گر گیا, وہ شیرہ نجس ہو گیا. اور وہ جو شیرہ ہے جسے ہم کہیں گے متنجس, پیشاب کو کہیں گے نجس اور اس شیرے کو جس میں پیشاب گرا اس کا نام ہے متنجس. اب یہ شیرہ ہم نے پور پانی میں ڈال دیا, پوری بالٹی بھر کے یا وہ جو کڑھائی اور پڑھاؤ اس کا ہوتا ہے وہ پورا اجل دیا پور پانی میں, شیرے کے جانے سے پانی کا مزہ بدل گیا, اب وہ ذرا اس سے مٹھاس آ گئی. لیکن یہ پانی پاک ہے کیونکہ مٹھاس جو ہے وہ نجاست کی وجہ سے نہیں آئی, شیرے کی وجہ سے آئی جو نجس نہیں ہے, متنجس ہے. اب بار اس مسئلے کو اور میں واضح کر سکتا ہوں لیکن نجس متنجس کو بار بار واضح کرنے سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے, اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اصل مسئلے کو دہرا دیا جائے کہ رنگ, بو اور مزہ جب ان میں سے کوئی ایک چیز بدلے نجاست گرنے کے بعد تو قربانی نجس ہوتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ یہ تبدیلی نجس کی وجہ سے ہونا چاہیے, ان 10 نجاستوں میں سے کسی ایک سے ہونا چاہیے. اگر ان کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ متنجس جس میں وہ نجاست تھی اس کی وجہ سے تبدیلی ہوئی تو یہ تبدیلی بالکل بیکار. اب فقہ کے اعتبار سے شیرہ بھی نجس ہے مگر اس کو ہم متنجد کہتے ہیں کیونکہ اصل میں شیرہ پاک تھا بعد میں نجس ہو گیا. ایسی چیز کی وجہ سے پھر پانی میں تبدیلی ہو تو اس تبدیلی کو نہیں مانا جائے گا اور پانی کو جس طرح پہلے پاک تھا اپنی پاک سمجھا جائے گا. اب اسی سلسلے میں ایک بات اور آ گئی کہ یہ تو میں نے مثال دی کہ پیشاب رومال پہ لگا, رومال نجس ہو گیا, اس رومال کے قربانی میں گرنے سے اس کا رنگ چھوٹا اور قربانی ترک ہو گیا تو یہ بات ہے. لیکن فرض کیجیے کہ قربانی میں ایک نجاست گرے اور اس کے ساتھ ایک پاک چیز بھی گرے, دونوں مل کر اس کا رنگ بدلے. مثلا اسی رومال کے ساتھ خون بھی گرا ہے, خون بھی ترک ہے, رومال کا کپڑا بھی ہے ترک رنگ کا, یہ دونوں گرے اور ان دونوں نے مل کے پانی کو سرخ کر دیا. اب کیا اس کو نجس مانا جائے گا یا نہیں؟ وہاں تو پیشاب اور سرخ رومال کی بات تھی تو یہ بات تو واضح تھی کہ پیشاب سے کبھی پانی سرخ نہیں ہو سکے گا, تو ہم نے مان لیا کہ رومال نے اس کو تبدیل کیا ہے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ جو نجاست گر رہی ہے پور پانی میں وہ بھی اس کا رنگ بدل رہی ہے, ایک پاک چیز گر رہی ہے وہ بھی اس کا رنگ بدل رہی ہے, تو کیا اس تبدیلی کو شریعت مانے گی یا نہیں مانے گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نجس اور پاک چیز دونوں قربانی میں گرے اور دونوں مل کر اس میں تبدیلی لائے تو اس صورت میں بھی اس تبدیلی کو شریعت نہیں مانے گی اور یہ پانی پاک سمجھا جائے گا. مگر مسئلے کی باریکی یہ کہ اگر خون گرا وہ اتنا کم تھا کہ اگر الگ سے گرتا, اکیلا گرتا تو کبھی پانی کو سرخ نہیں کر سکتا تھا یا پانی کا رنگ نہیں بدل سکتا تھا, اس نے اس رومال کے رنگ سے مدد لے کر پانی کو بدلا, اس صورت میں بالکل بیکار ہے. کیونکہ یہ شرط ہے کہ نجاست قربانی میں جائے اور خود اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہو. اگر وہ کسی اور چیز کے ساتھ مل کر قربانی میں تبدیلی پیدا کرے تو یہ تبدیلی بیکار ہے, لاحاصل ہے, اس سے پانی نجیب نہیں ہوگا. ابھی جو مسائل ہیں اس میں بعض ایسے ہیں جو پیش آتے ہیں, بعض ایسے ہیں جو عام طور پر پیش نہیں آتے, مگر یہ سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر پیش نہ آنے والا مسئلہ بھی بہرحال کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. خیر, اب تبدیلی ہی کے سلسلے کی ایک اور بات کہ کل پانی اس وقت نجیب ہوگا جب اس کا رنگ اور بو اور مزہ بدلے, نجاست کی وجہ سے بدلے, صرف اسی کی وجہ سے بدلے, وہ کسی اور کی مدد نہ لے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رنگ اور بو اور مزہ بدلے اس سے کیا مراد ہے؟ خون اگر گر رہا ہے پانی کے اندر, کیا پانی کو سرخ ہو جانا ضروری ہے؟ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں, مجتہدین کا فتویٰ معصوم کی روایت ہے کہ جب قربانی میں کوئی نجس چیز گرے تو جو اس کا اپنا رنگ ہے, جو اس کی اپنی بو ہے یعنی پانی کی, جو اس پانی کا اپنا مزہ ہے وہ بدل جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نجاست والا رنگ آ جائے, نجاست والی بو آ جائے, نجاست والا مزہ آ جائے. نہیں, معیار اس میں نجاست نہیں ہے, معیار پانی. اب پانی کا اپنا قدرتی مزہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نجاست گری, برف کیجیے شراب. ضروری نہیں ہے کہ اس پانی میں شراب کا مزہ آئے تب ہم کہیں گے کہ پانی کا مزہ یا ذائقہ بدلا. نہیں, جو پانی کا اوریجنل ٹیسٹ ہے, جو اس کا اپنا اصلی ذائقہ, شراب گرنے سے وہ بدل جائے, چاہے شراب جیسا ذائقہ نہ آنے پائے, وہ تیسرا ذائقہ بن جائے, پھر بھی یہ نجس ہو گئے. یا خون پانی میں گیا, اب ضروری نہیں ہے کہ پانی سرخ ہو جائے تو نجس ہوگا, خون کا رنگ آنا ضروری نہیں. خون کے گرنے سے پہلے جو پانی کا رنگ, وہ ذرا سا بدل گیا, خون جیسا رنگ نہیں بنا, وہ اصلی رنگ پانی کا بدل گیا, پانی نجس. تو خلاصہ یہ ہے کہ نجاست کے گرنے سے قربانی کی بو, مزہ یا رنگ بدلنا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں نجاست کی بو آئے یا نجاست کا رنگ آئے یا نجاست کا مزہ. جو پانی کا اپنا رنگ اور بو اور مزہ ہے وہ بدل جائے, پانی نجس, چاہے نجاست کا مزہ یا بو اور رنگ دور دور اس میں نہ پایا جائے, پھر بھی وہ نجس ہے. اچھا, اسی میں ایک بات اور کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پانی کا رنگ بدلے, یہ نہیں ہے کہ اس میں خون کا رنگ آ جائے, پانی کی بو بدلے, یہ نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کی بو پیدا ہو جائے. نجاست کی بو یا رنگ آنا ضروری نہیں ہے, جو پانی کا رنگ یا بو یا مزہ وہ بدل جائے تو پانی لگے. اسی میں یہ بھی ہے کہ پانی کی بو یا رنگ یا مزے سے مراد کیا ہے. اسے کہتے ہیں پانی کا رنگ, اسے کہتے ہیں پانی کی بو, اسے کہتے ہیں پانی کا مزہ. اصطلاح ہے, کرم ہے, اور علماء کی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہے وقت اصلی, ایک ہے وقت عارضی. وقت اصلی معنی جو پانی کا اصل رنگ ہوتا, سب کے گھروں میں جو پانی موجود ہے, جو پانی کی اصل بو ہوتی, جو پانی کا اصل مزہ ہوتا. ایک ہے وقت عارضی کہ نہیں پانی کا وہ رنگ نہ رہے, پانی یعنی پاک پانی کی بات ہو رہی ہے ابھی, پاک پانی کا جو اصلی رنگ یا بو یا مزہ ہے نجاست گری اور وہ بدل گیا پانی نجس. یا بس چیزیں جو خود پانی ہمارے پاس ہے اس وقت کسی وجہ سے نجاست سے پہلے ابھی پاک پانی اسی پاکیزگی کے عالم میں اسی حالت میں اس پانی کا رنگ اصلی پانی کے رنگ سے کچھ ہٹ کر تھا, یا اس کی بو جو تھی وہ اصل پانی کی بو سے کچھ ہٹ کر تھی, یا اس کا مزہ جو تھا وہ اصل پانی کے مزے سے کچھ ہٹ کر تھا. یہ نجس نہیں ہوا تھا, جیسے اس سے پہلے مثال آ گئی کہ پانی تھا اس میں نمک یا شکر ملی ہوئی تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مضاف ہو جائے, مضاف سے کم کی ڈگری تھی, مضاف نہیں ہونے پایا تھا, مگر اس کا اصلی مزہ باقی نہیں رہا تھا, کوئی اور اس میں مزہ آ گیا تھا. اب اس کے اندر نجاست گرے اور یہ جو بعد والا مزہ یہ بدل جائے تب ہی یہ نجس ہو جائے گا. بلکہ اگر نجاست کے گرنے سے یہ جو بعد والا مزہ ہے یہ بدل کر پرانا جو اصلی پانی کا ذائقہ ہے وہ واپس آ جائے تب بھی پانی نجس. یا جیسے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی کسی بند برتن میں رکھے, یا فرض کیجیے کہ جو پچھلے ہفتے کی مثال تھی کہ ایک کتا یا سور پانی کے قریب مر گیا, پھٹ گیا اس کا جسم, اس کی بدبو نے پانی کو بدبودار کر دیا, مگر اس سے پانی نجس تو نہیں ہوا, یہ تو پچھلی دفعہ کا مسئلہ. اب اس میں ایک ایسی نجاست گری کہ اس نجاست نے اس پانی کو صاف کر دیا, یعنی اس کی پرانی بو واپس آ گئی اصلی بو. اب تو یہ زیادہ اس نجاست نے تو زیادہ اچھا کام کیا ہے کہ اس کی بدبو کو ختم کیا, مگر شریعت کہتی ہے یہ پانی نجس ہو گئے. نجاست کے گرنے کے وقت جو پانی کی بو وہ بدل جائے, چاہے پرانی اصلی بو آ جائے تب بھی پانی نجس. یعنی تبدیلی کا معیار یہ ہے کہ جب نجاست پانی میں گر رہی ہے اس وقت پانی کا رنگ کیا, وہ اگر بدل گیا چاہے وہ بدل کر اصلی رنگ آ جائے تب بھی یہ پانی نجس. وہ بو اگر اصلی بو ہے تو یہ بدل جائے پانی نجس, اگر عارضی بو ہے اس میں کوئی اور بدبو پانی میں آ گئی جب نجاست گر رہی اور یہ والی بدبو ختم ہو رہی ہے تب بھی پانی نجس ہے. اس سے زیادہ اس مسئلے کو واضح کرنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ جو سمجھ گئے سمجھ گئے, جن کی سمجھ میں نہیں آیا تو کافی لمبی گفتگو ہوتی چلی جائے گی. تو خلاصہ یہ, پور پانی کو نجس ہونے کے لیے لازم کہ اس کا رنگ بدلے یا بو بدلے یا مزہ بدلے نجاست کے گرنے, مگر کون سا رنگ, کون سی بو, کون سا مزہ, نجاست گرتے وقت جو اس میں رنگ ہے اس میں تبدیلی ہونا چاہیے, نجاست گرتے وقت جو بو ہے اس میں تبدیلی ہونا چاہیے, نجاست گرتے وقت جو مزہ ہے اس میں تبدیلی ہونا چاہیے. چاہے جس وقت جب نجاست گر رہی پانی کا رنگ اور بو اور مزہ اصلی والا ہے وہ بدل جائے تب بھی نجس, یا کوئی عارضی ہے بعد والا رنگ اور بو اور مزہ ہے وہ بدل جائے تب بھی پانی نجس. یہ تو اس سے متعلقہ مسئلے تھے کہ جن کے اندر تبدیلی کی بات ہو رہی. اب ایک دو عمومی مسئلے کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی, وہ یہ کہ یہ بیان کیا گیا بار بار کہ پور پانی اس وقت نجیس ہو جاتا ہے جب اس میں نجاست کے گرنے سے رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. تب یہ پانی بالکل نجیس ہو جاتا ہے جب اس میں تین میں سے کوئی ایک تبدیلی آ جائے. اب یہ مسئلہ کہ اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ اگرچہ کہا نہیں گیا مگر ذہن میں یہ تصور تھا کہ پانی بالکل پور پانی بالکل پور ہے, یعنی جتنا پور کے لیے ہے 377 کلو گرام ہے اور اس میں یہ نجاست گرنے سے رنگ اور بو اور مزہ بدلا. لیکن غرض کیجیے پانی ایسا تو کافی بڑا, اس سے بھی زیادہ, کافی زیادہ اس میں نجاست گری. فرض کیجیے کہ پانی 1.5 فٹ کے برابر ہے, مطلب 377 کلو گرام ہونا چاہیے, میں مثال دے رہا ہوں 500 کلو گرام پانی, اور اس میں ایک نجاست گری اور اس کا رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا، مگر پورے پانی کا نہیں بدلا. پانی تو بہت دور تک گیا ہوا، جتنے حصے میں نجاست گری ہے اس کا رنگ اور بو اور مزہ بدلا. بس اب کیا اس کی وجہ سے ہم سارے پانی کو نجس مانیں گے یا نہیں؟ اب میں اور واضح کر دوں مثال کو. میں بدن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بوئی اور کمینی کے بارش کا مسئلہ جو ہے وہ بیکٹیریل پیدا نہ کرے. 500 کلو گرام پانی میں نجاست گری اور اس میں سے 100 کلو گرام پانی کا رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا، باقی کا رنگ اور بو اور مزہ نہیں بدلے. لمبی سے تنگی تھی، ایک پورشن میں تبدیلی آئی، باقی میں تبدیلی نہیں آئی. تو جتنے حصے میں رنگ اور بو اور مزہ بدلا ہے وہ تو نجیس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر جو اس کے برابر اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی، اس کا ساتھی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء یہ کہتے کہ جہاں تک پانی کا رنگ اور بو اور مزہ یا کوئی ایک چیز بدلی ہے وہاں تک تو نجیس، اس کو تو بہرحال نجیس ماننا. اب دیکھیں گے کہ اسے چھوڑ کر باقی جو پانی ہے، وہ پانی جو باقی پانی ہے جو جس نے نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، نہ مزہ بدلا، وہ باقی پانی جو ہے وہ ایک پور رہتا ہے یا ایک پور سے کم؟ جیسے میں نے مثال دی کہ 500 کلو گرام تھا اس کے اندر، اس پانی کے اندر ایک کتا گر کے مر گیا. اب پانی میں بدبو آ گئی مگر سارے پانی میں نہیں آئی. جتنے پانی میں بدبو ہے وہ نجیس، اس کے بعد والے پانی کو دیکھیں گے اگر یہ تو نجیس ہے. اب اگر اس کے بعد والا پانی ایک پور سے کم ہے تو وہ بھی نجیس ہے، کیونکہ اگر وہ پانی پور سے کم ہے تو خلیل ہو گیا. جب خلیل ہو گیا تو نجاست والے پانی سے ملا اور نجیس، خلیل پانی سوئی کی نوک کے برابر نجاست سے ملے تو نجیس ہو جاتا، تو وہ نجیس. اور اگر وہ باقی پانی، اس کو چھوڑ کر باقی پانی ایک پور یا اس سے زیادہ ہے تو یہ نجیس ہے، وہ بات رہے گا. جیسے 500 کلو گرام پانی کے اندر نجاست گری، 100 کلو پانی کا بو یا رنگ یا مزہ بدل گیا، باقی 400 کلو جو پانی ہے وہ بالکل صحیح رہا. تو چونکہ 400 کلو گرام پانی پور سے زیادہ ہے، پور تو ہوتا ہے 377، یہ تو 400 ہے، اس سے زیادہ ہے، باقی پانی کو پاک مانے، اتنے کو نجس مانے. اور اگر نہیں، 500 کلو گرام پانی میں نجاست گری، 250 کلو گرام پانی کی بو بدل گئی، یہ تو نجس، باقی بچا 250 وہ بھی نجیس، کیونکہ وہ 377 سے کم ہے، ایک پور سے کم. تو خلاصہ یہ کہ اگر ایک پور سے زیادہ پانی ہو اور اس میں نجاست گر گیا، اس میں ایک حصے کا رنگ یا بو اور مزہ بدل جائے تو وہ تو نجیس، باقی جو بچا پانی اس کی رنگ اور اس کا رنگ اور بو اور مزہ اگر نہیں بدلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے. اگر وہ باقی والا پانی پور سے زیادہ ہے تو وہ پاک ہے، اس کو پاک سمجھ کر وضو کرنا، غسل کرنا، نجس چیز کو پاک کرنا سب صحیح. اور اگر باقی والا پانی، جب اس کو ہم نے نکال دیا تو باقی والا پانی پور سے رہ گیا، اس صورت میں یہ تو نجس ہے کہ جس میں نجاست گری وہ بھی نجس ہو جائے گا. جس میں نہ رنگ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے، نہ مزہ بدلا ہے، کیونکہ وہ قلیل ہے اور اس پانی کے ساتھ ہے. چنانچہ قلیل پانی جب نجاست کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہو گیا. اور یہ بھی اکثر پیش آتا رہتا ہے، مگر کیونکہ لوگوں کے ذہن اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، موقع ملا تو میں ایک دو ایسی مثالیں پیش کروں گا کہ یہ بات اور واضح ہو جائے. اب ایک اور مسئلہ، یہ جو مسئلہ بھی سنا ہے یہ بعد میں پھر آنے والا ہے، ایک اور مسئلہ کس دن میں، جب ایک اور مسئلہ کہ پانی کے اندر ایک نجاست گری، یہ مسئلہ پچھلے ہفتے سوال جواب میں آ گیا تھا، آج چکایا جا رہا ہے. جس پور پانی ہے اس میں نجاست گری اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا، وہ تو نجیس ہو گیا. لیکن ایک صورت مسئلے کی یہ ہے کہ نجاست گری، جیسے ابھی فرض کیجیے کہ تقریباً 11:30 بج رہے، تو پانی ہے اس میں نجاست گر گئی. ہم نے دیکھا ابھی گھر سے چلتے وقت ہمارے سامنے نجاست گری ہے، وضو کرنا تھا، دیکھا پانی کا رنگ تو نہیں بدلا، خون گرا ہے، رنگ نہیں بدلا، ہم وضو کر کے چلے گئے. آئے نماز جمعہ پڑھ کر 3:30 بجے دیکھا یہ پانی اب سرخ ہو گیا، خون گرا، خاصی مقدار میں گرا، مگر پانی بھی بہت تھا، فوراً کوئی اثر نہیں ہوا. 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد آئے تو دیکھا کہ یہ پانی رنگین ہو گیا. اب کیا اس کو نجیس مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یعنی پانی کا رنگ اور بو اور مزہ بدلا مگر نجاست گرنے کے فوراً ساتھ نہیں، ایک گھنٹے بعد، دو گھنٹے بعد، دو دن بعد، دو ہفتے بعد، دو مہینے بعد. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے، نجاست تو دو سال پہلے گری تھی. بطور مثال تو ہم کیا اس کو نجس مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر نجاست گری اور پھر پانی کا رنگ ہو اور مزہ بدلا تو وہ پانی نجس، چاہے فوراً تبدیلی ہو یا دو سال کے بعد تبدیلی ہو. وقت کی اس میں قید نہیں کہ فوراً ہونا چاہیے، جگہ کی قید ہے کہ نجاست کو پانی کے اندر ہونا چاہیے، پانی کے برابر ہے تو نجس نہیں، لیکن ٹائم کی کوئی قید نہیں. آج نجاست گر رہی ہے، دو گھنٹے کے بعد رنگ بدل رہا ہے تو وہ دو گھنٹے کے بعد نجس مانا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ نجاست گرنے سے رنگ بدلنے تک جو دو گھنٹے اس میں وہ پانی پا وضو کر کے گئے تھے وہ وضو صحیح، وہ غلط نہیں، مگر یہ پانی نجس ہو جائے گا. البتہ ایک شیخ کو ایک مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب جو دو گھنٹے کے بعد پانی کا رنگ بدلا ہے یہ اسی نجاست کی وجہ سے تھا جو دو گھنٹے پہلے گری. اگر شک آ گیا کہ پانی کا رنگ تو سرخ، اگر یہ دو گھنٹے کے بعد سرخ ہونا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اور وجہ تو نہیں ہوگی، کوئی اور چیز تو نہیں ہوگی. اگر شک ہے کہ یہ جو تبدیلی ہو گئی پانی کے رنگ میں یہ پتا نہیں اس پرانی نجاست کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو پاک سمجھے. یعنی اگر نجاست گر کر کچھ عرصے کے بعد پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ تبدیلی اسی پچھلی نجاست کی وجہ سے ہے، اور اگر شک ہو گیا تو شریعت شک میں آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس پانی کو پاک سمجھیں اور زیادہ زحمت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. اب ایک مسئلہ، جب شک کی بات آئی تو ایک مسئلہ اس سے متعلق ہوا، پھر پانی تھا اس میں ایک نجاست گری، ہمیں شک ہوا، پتا نہیں اس میں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا، کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کا رنگ بدل گیا، کبھی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو پانی کا رنگ تو نہیں بدلا، یا بو شک ہو رہا ہے پتا نہیں بو میں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان یا انسان کی ناک یا انسان کی آنکھیں یہ صحیح ججمنٹ نہیں کر پاتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتی ہے. یہ رنگ کیونکہ نجاست گرنے سے پہلے اتنا غور سے تو پانی نہیں دیکھا تھا کہ کیا رنگ تھا، نجاست گری اب دیکھا کہ رنگ کچھ بدلا ہے لیکن شک ہو رہا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایسی حالت میں شریعت آپ کے ساتھ ہے، اس کو پاک سمجھو، اور یہ جو شک ہے کہ پتہ نہیں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سمجھو کہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے، یہ پانی بالکل پاک ہے. یہ ایک بات ہوئی جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ اکثر گھروں میں پیش آتا ہے، پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا، پھر سن لیجیے. جو پانی ہے اس کی بو بدل گئی، ابھی تک تو مسئلہ تھا کہ شک، اب شک نہیں یقین ہے کہ بو بدلی، مگر یہ شک ہے کہ نجاست کے ملنے سے بدلی ہے یا نجاست کے قریب ہونے کی وجہ سے بدلی. مثلا نل میں سے پانی آ رہا ہے بدبودار ہے، یہ پتا نہیں کہ زمین کے اندر جہاں پانی کا ٹینک اس کے قریب قدر نہیں وہ پھٹ گئی، اس کی بدبو اس پانی کے اندر آ گئی، بالکل صاف محسوس ہو رہی. اس میں کوئی شک نہیں کہ نجاست کی بو پانی کے اندر ہے، مگر شک ہو رہا کہ پتا نہیں یہ نجاست پانی سے ملی ہے یا قریب قریب ہونے کی وجہ سے بدبو آ گئی. زمین اکثر ایسا ہوگا کہ صاف پینے کے پانی کی لائن بھی جا رہی ہے، گٹر لائن بھی جا رہی، گٹر لائن پھٹ گئی یا پینے کے پانی کی لائن پھٹ گئی اور گندا اور صاف پانی ملا نہیں، مگر کیونکہ بالکل قریب ہے، بیچ میں معمولی سی مٹی، اس لیے اس کی بو اس کے اندر آ گئی. اب زمین کے اندر ہے چھپی ہوئی چیز، ہمیں کیا پتا، یہ تو یقین ہے کہ اس میں نجاست کی بو آ گئی. یہ شک ہو رہا کہ کیا نجاست صاف پانی سے مل گیا ہے گندا پانی یا ملا نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، مگر قریب ہونے کی وجہ سے بو آ رہی. شریعت آپ کا ساتھ دیتی کہتی ہے کہ یہی سمجھو کہ یہ پانی پاک ہے، دونوں ملے نہیں، بو بدلی، مگر کیونکہ شک کہ نجاست ملی ہے یا ملی نہیں، تو یہی سمجھو کہ نجاست نہیں ملی ہے. اب کا یہ کہ اگر ہم تحقیق کر سکتے ہیں تب بھی تحقیق واجب نہیں، زمین کھود کے دیکھ سکتے ہیں، مزدور کو بلا کے دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارے گھر میں مزدور لگے ہیں کوئی اور کام ہو رہا، یا ٹینک میں اتر کے دیکھ سکتے ہیں، تب بھی یہ سب واجب نہیں. اس چیز کی تحقیق کرنا واجب نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ٹینک کے اندر پانی ملا ہے یا نہیں ملا. آپ کو شریعت سہولت دیتی ہے کہ کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے اس لیے یہی سمجھیں کہ یہ پانی بالکل پاک چلا آ رہا. تیسرا مسئلہ فائدے کا مسئلہ، شک کا مسئلہ کہ نہیں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ قربانی کا رنگ بدل گیا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں نجاست گر گئی، دونوں چیزیں دیکھی، مگر یہ شک ہو رہا کہ نجاست گری ہے، پانی کا رنگ بدلا، مگر اس نجاست کی وجہ سے بدلا ہے یا کوئی اور پاک چیز بھی ایسی گر گئی، مگر خون بھی گرا ہے یا سرخ کچے رنگ کا رومال بھی گرا، پانی سرخ ہو گیا، شک ہو رہا ہے کہ خون کی وجہ سے سرخ ہوا، رومال کی وجہ سے سرخ ہوا، یہ تو آپ سوچ چکے ہیں کہ اگر خون کی وجہ سے سرخ ہوا تو نجس، رومال کی وجہ سے سرخ ہوا تو بات پتا نہیں چل رہا، شریعت کہتی ہے کہ یہی سمجھو کہ رومال کی وجہ سے سرخ ہوا ہے اور اس کو پاک مان، یعنی اگر کوئی پانی میں یہی شک ہو کہ تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سمجھو کہ نہیں ہوئی اور پانی پاک، یہ یقین ہے کہ تبدیلی ہو گئی جیسے گٹر کے پانی کی بو آ گئی، مگر یہ شک ہے کہ پتا نہیں نجاست ملی ہے یا نہیں ملی ہے، یہی سمجھو کہ نجاست ملی نہیں ہے، پڑوس میں تھی، اس نے اپنی بدبو اس کے اندر شامل کر دی ہے، جناتے یہ پانی پاک، نہیں یہ بھی یقین ہے کہ نجاست ملی، یہ بھی یقین ہے کہ یہ تبدیلی سے متعلقہ مسائل سے اب آپ کے دو مسئلے رہ گئے ہیں، پہلا یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ پانی پور ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ پور اور قلیل پانی دونوں ہم نے سمجھ لیا کہ کیسے نجس ہوتے ہیں، جب نجس ہو جائے تو پاک کیسے کیا جاتا ہے، یہ دو مسئلے انشاءاللہ آئندہ آئیں گے تو یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی، پھر جاری، کنواں اور بارش، یہ تین پانی رہ جائیں گے، اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ پیش نہیں آتے، مظاہرات کی گفتگو چل رہی تھی نجیس کو پاک کرنے کی، پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے، پھر یہ مسائل بتائے جائیں، شاید آئندہ ہفتے تو ہماری گفتگو ایسی ہوگی جو بہت اہم، یعنی ہر گھر میں پیش آنے والے مسئلے ہیں، اس کے بعد پھر بعد کے مسائل آپ کے سامنے آپ کے مشورے سے پیش کیے جائیں گے، درود بھیجے محمد والے محمد، گناہان کبیرہ اور اس کی کبیر، اصل موضوع تو اب ہمارا گناہان کبیرہ ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ مہینے میں ایک جمعے میں کوئی اور موضوع ہوا کرے گا، کبھی تاریخ، کبھی آیا، کبھی خود، اور باقی جمعوں میں گناہان کبیرہ پر گفتگو ہوگی، ایک ایک گناہ کبیرہ کا تذکرہ ہوگا، مگر اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ یاد دلا دیا جائے کہ اب سے پہلے جو تین تقریریں گناہان کبیرہ کی تمہید میں ہوئی ہیں اس میں ہمارا موضوع کیا تھا، پہلی گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بے ست انبیاء اور آئمہ کا مقصد انسان کو متقی اور مطیع بنانا، اس کے بعد دوسری تقریر میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ متقی بننے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری، اور اس میں خلاصے کے بعد یہ بات آئی تھی کہ گناہ سے بچنا زیادہ اہم، پچھلے ہفتے یہ گفتگو ہوئی کہ گناہ سے بچنا اہم ہے مگر مومن کیوں گناہ سے بچے، جب اس میں نجات اور بخشش کے اتنی ساری روایتیں، خدا کی رحمت، معصومین کی شفاعت موجود ہے، تو پھر وہ کیوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اس سلسلے میں شفاعت کے مسئلے پر مختصر گفتگو ہوئی، اور یہ ایک طرح کا وعدہ تھا کہ شرک کے موضوع میں شفاعت پر زیادہ تفصیلی گفتگو ہوگی، آج جو ہماری چوتھی تمہیدی گفتگو وہ پچھلی گفتگو سے مسلسل ہے، اس سے مربوط ہے، لیکن ایک ایسے مسئلے کو بیان کرنا جو انتہائی خشک بھی ہے اور آپ حضرات کی اکثریت نے اس کو سنا ہوا بھی، لیکن اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کہ یہاں کی گفتگو فقط یہاں تک محدود نہیں رہتی، بہت سے ایسے مسئلے اس سے پہلے آئے کہ ہم نے دوران تقریر یہ سوچ کر ان کو نظر انداز کر دیا کہ یہ اس بچے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو بچہ بچہ جانتا، مگر یہی چیز جب دوسروں کے سامنے گئی جن کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی، تو وہ جو چیز نظر انداز کر دی گئی وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، بہت پریشان ہو گئے اور ان کی سمجھ میں پوری گفتگو ہی نہیں آئی، اس لیے آج آپ حضرات سے دوہری معذرت، پہلی یہ کہ کچھ سنی ہوئی گفتگو ہے جو آپ نے ایک ساتھ تو نہیں سنی ہوگی، الگ الگ ٹکڑوں میں سنی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ذرا خشک گفتگو، انشاءاللہ آج کی منزل سے ہم گزر جائیں، پھر جو 1986 کی پہلی تقریر ہوگی ہماری، اس میں ڈائریکٹ ہم گناہان کبیرہ ہی سے اپنے سال کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ موضوعات آپ کے سامنے آئیں گے جس کی آپ نے 73 لوگوں کی خواہش ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی شفاعت کے سلسلے میں کہ شفاعت ایک طرف ہے اور علماء کی تقریریں بھی اور اب جو پورا موضوع آنے والا ہے وہ بھی کہ گناہ کی یہ سزا ہے گناہ کا یہ عذاب ہے. لیکن دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی. میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بہرحال شفاعت موجود ہے مگر بہت ہی مختصر اگر میں شفاعت اور سزا کو ملا کر آپ کے سامنے پیش کروں, میرا موضوع تو نہیں ہے شفاعت, تو فقط اتنا ہی کہا جا سکتا کہ شفاعت کی امید میں گناہ کرنے والا ایسی ہی غلطی کر رہا کہ جیسی غلطی وہ آدمی کرے جسے یہ پتا ہو کہ ہمارے شہر میں بہترین اسپتال ہے, بہترین ڈاکٹر, ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے, چنانچہ وہ فقط اس امید میں یا اس یقین کے ساتھ کہ کیونکہ یہاں پر طبی سہولتیں یا میڈیکل فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں اس لیے آج کھانے کے بدلے شہر کھاؤ, شہر کھاؤ گے بھی تو انشاءاللہ ڈاکٹر موجود ہیں, اسپتال ہیں, دوائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لے جائے گا, ڈاکٹر علاج کرے گا اور ہماری جان بچ جائے گی. شفاعت کی امید میں گناہ کرنے والے بھی ایسی ہی غلطی کر رہا جس طرح طبیب کی امید میں زہر کھانے والا. اتنا بڑا احمق معاشرہ اس آدمی کو قرار دے گا, اتنی ہی بڑی غلطی وہ آدمی بھی کر رہا. کیونکہ شفاعت کے سلسلے بہت ساری اور گفتگو کے علاوہ دو تین اور باتیں ہیں جنہیں معصومین نے خود بیان کیا. پہلی بات تو یہ کہ معصوم نے آیہ قرآنی کی روشنی میں کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ہم قطعاً کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. قرآن کہہ رہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں کسی کی شفاعت کی ہی نہیں جا سکتی. معصوم کہہ رہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں ہم کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. اور پھر ایک یا دو گناہ تو امام نے بتایا, باقی گناہ بتائے بھی نہیں, صرف یہ کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں ہم کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. اب اگر ایک آدمی کے پاس مکان کے اندر 50 زہر رکھے, اسے پتا چل جائے کہ 40 زہر ایسے ہیں کہ جن کی دوا ہمارے شہر میں موجود, مگر 10 ایسے زہر ہیں کہ اس کو کھا لے تو یہاں کے ڈاکٹر بھی ہمارا علاج نہیں کر سکتے, یہ پتا نہ ہو کہ ان 50 میں سے وہ 10 کون سے ہیں, تو کیا کبھی وہ یہ غلطی کرے گا کہ زہر کھا لے؟ اگر معلوم ہو جاتا کہ ان 40 کا علاج ہے, ان 10 کا علاج نہیں ہے, تب ایک حد تک, اگر یہ میری خلاف پہ عمل ہے, مگر ایک حد تک ہم کہتے کہ چلو تم نے ایک تجربہ کیا, ایک مرحلے سے اپنے آپ کو گزارا کہ تمہیں پتا تھا کہ اس کی دوا. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان 50 میں سے کوئی سے 10 ایسے ہیں کہ جن کا علاج نہیں, تو اب کون سا زہر وہ آدمی اٹھائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کی دوا نہیں. غالباً اسی وجہ سے معصوم نے یہ تو بتایا کہ بعض گناہوں کی شفاعت ہم نہیں کریں گے, لیکن یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کون کون سے گناہ. اب ہر گناہ کو انجام دیتے وقت ساتھ میں یہ خطرہ تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ میں سے یہی وہ واحد گناہ ہو کہ جس کی شفاعت سے امام نے انکار کیا ہے اور ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. باقی سارے گناہ ہوتے تو شاید بچ جاتے, مگر اس میں تو صاف صاف انکار کر دیا گیا. ایسی روایتیں ہیں, شفاعت پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوئی تو ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دوسری بات یہ, یہ بھی امام معصوم کا جملہ, امام معصوم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو کچھ ایسے گناہ ہوتے کہ جنہیں اگر انسان ایک دفعہ کر لے تو اس کے بعد اس کے دل سے ایمان مفت ہو جاتا, اور کچھ ایسے گناہ ہوتے جنہیں انسان بار بار کرے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایمان مفت ہونے لگتا, یہاں تک کہ ایک وہ مرحلہ آتا جب اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا اور نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا, امام معصوم بیان کر رہے. دوسری طرف امام نے کہا کہ ہماری شفاعت اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے ہے, مومن کے لیے شفاعت کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ مومن کے لیے. ایک طرف امام کہہ رہے کہ تم نے گناہ کیا, چلو کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ ایک دفعہ کیا اس ایمان کے دائرے سے نکل گئے, اب شفاعت کیسے ہوگی؟ کچھ ایسے گناہ ایک دفعہ کیا شفاعت ہو جاتی, مگر دوبارہ اس کو کیا, تیسری مرتبہ اس کو کیا اور ایمان دل سے نکل گیا, اب شفاعت ہو تو کیسے؟ یہ دونوں چیزیں امام نے بیان کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیل میں جاؤں تو آج کی پوری گفتگو اسی میں ختم ہو جائے, مگر ایک اور مسئلے کو واضح کرنا ہے اس لیے اتنی ہی گفتگو کافی. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز اور امام معصوم نے بیان کی, بس وہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع. امام نے یہ بھی بتایا, پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ کچھ گناہ امام نے بتایا کہ جن کی شفاعت نہیں, دوسری بات امام نے یہ بتایا کہ ایمان اگر چلا گیا تو شفاعت نہیں, تیسری بات امام معصوم نے یہ بیان کی کہ دیکھو شفاعت کا یہ مطلب نہ نکالو کہ اگر تم نے گناہ کیا اور ہم نے تمہاری شفاعت کی یقیناً کریں گے, پہلے دو چیزوں کو چھوڑ کر یقیناً شفاعت کریں گے, مگر یہ مطلب کیسے نکالا کہ فوراً شفاعت ہو جائے گی. شفاعت کے ساتھ لفظ فوراً آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پوری آیتیں دیکھ ڈالیے قرآن اور ساری احادیث دیکھ ڈالیے کہ جس میں ذرا سا بھی احتمال صحت ہے یہ ملے گا کہ میری شفاعت ہے گناہگاروں کے لیے, یہ نہیں ملے گا کہ فوراً فوراً کلف کہیں پر نہیں, بس اسی لفظ فوراً کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی کہ جسے امام معصوم ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں شفاعت ہوگی. مگر جیسا کہ روایت آپ نے سنی کہ پوچھا گیا مولا کہ مولا آخری آدمی جس کو جس کی آپ شفاعت کریں گی اس کو کتنے سال کے بعد شفاعت ملے گی؟ امام نے کہا 70,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد ہماری شفاعت سے وہ نکل کے جنت کے اندر آئے گا. یہ شفاعت ہو رہی, امام کہہ رہے ہیں ہماری شفاعت سے آیا, مگر 70,00,000 سال کے طویل عرصے کے بعد. تو اب لفظ فوراً نہیں, شفاعت ہے اپنے مقام پر, کچھ گناہ گاروں کی شفاعت فوراً بھی ہوگی, مگر یہ نتیجہ نکالنا کہ ہر ایک کی شفاعت فوراً ہوگی یہ روایات اور آیات پرانی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. اب دیکھیے معصوم خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہم پر ایمان لانے والا مومن کہاں کہاں عذاب میں مبتلا ہوگا اور پھر ہم اس کی بخشش و شفاعت کے لیے آئیں گے. کچھ باتیں اب ایسی ہیں جو پچھلے جمعے کی تقریر کے اختتامی مراحل میں آ گئیں, آج ان کو شاید دوہرا دیا جائے. روایت میں یہ بتایا گیا دو چیزیں, دو اصول روایت میں یہ بتائے گئے. پہلا اصول تو یہ کہ پروردگار عالم کی خواہش یہ, یہ پچھلے ہفتے آ چکی ہے گفتگو, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا, پروردگار عالم کی خواہش یہ کہ مومن قیامت کے میدان سے پہلے پہلے ہر گناہ کی سزا مل جائے. مومن قیامت کے میدان میں جو پہنچے تو بغیر کسی قسم کے عذاب کے پہنچے, کیونکہ مومن کی ذلت اور رسوائی پروردگار عالم کو منظور نہیں, سوائے اس مومن کے جو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا. ورنہ پروردگار عالم کی خواہش یہ کہ قیامت کے میدان میں پہنچنے سے پہلے پہلے مومن کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے, کتنے گناہ ہے تاکہ دوسروں کے سامنے اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور دوسری بات یہ اسی ضمن اور اسی سلسلے کے اندر کہ کافر کے سلسلے میں پروردگار عالم کی خواہش یہ کہ قیامت کے میدان سے پہلے اسے راحت و آرام مل جائے. اب اس دو جملوں کا مطلب کیا ہوا یہ سن لیجیے. روایت میں یہ آیا کہ مومن جو گناہ کرتا ان کے علاوہ جن کے اوپر رحمت خدا اور شفاعت معصومین فوراً آ جائے باقی جتنے مومنین 7 مرحلوں میں ان کو عذاب ملتا, جس میں 4 مرحلوں کا عذاب خدا کی خواہش ہے کہ 4 مرحلوں میں ملے, 3 مرحلوں کا عذاب ہو کہ مومن اتنی بڑی غلطی اور گناہ کر بیٹھے کہ اب شفاعت کے باوجود رحمت کے باوجود اس کو ان 3 مرحلوں کے عذاب سے بھی گزرنا پڑتا. کون سے 7 مرحلے ہیں جن کا عذاب مومن کے لیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اکثر ایسے مومن جن کے گناہ چھوٹے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, جو خصوصیت کے ساتھ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے والے, ان کو پروردگار عالم دنیا ہی میں ان کے گناہوں کی سزا دے دیتا مختلف قسم کی آفتوں مختلف قسم کے بلاؤں اور مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعے سے. اس کے بعد اگر کوئی مومن ایسا جس کے گناہ اتنے کم کہ دنیا کی سزا بلا شفاعت اس کی وجہ سے سارے اس کے گناہ معاف ہو گئے, تو بس اب جب موت آئے گی یہاں سے اس کے لیے راحت و آرام شروع ہو گیا. لیکن اگر مومن ایسا کہ یہ سزا ملنے کے باوجود شفاعت کے گریس مارک ملنے کے باوجود پھر بھی اس کے گناہ زیادہ کام نہیں چلا, اب اس کا مرحلہ ثانی ہے, دوسرا مرحلہ ہے اس کی سزا کا, اور وہ ہے ملک الموت کے آنے کے بعد سکرات کی تکلیف, اس کو سب برداشت کرنا, اس کا سامنا کرنا. یہ 1 منٹ آدھا منٹ چند سیکنڈ جو ایک انسان کی روح نکلتی اس میں جو اس کو عذاب مل جاتا یہ عذاب سے اس کے اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا. اب اگر مومن کے گناہ کچھ زیادہ تھے تو دنیا کی سزا ملی, پھر سکرات کی سزا ملی اور اس کے سارے گناہ معاف, اس کے بعد وہ راحت و آرام میں ہے. مگر کسی نے اس سے بھی زیادہ گناہ کر لیے, یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے مرحلے سب میں شفاعت امام ساتھ ساتھ چل رہی, جس کی وجہ سے اگر 100 بجلی کا عذاب آنا تھا تو 50 کا رہ گیا, مگر اس 50 کے بعد بھی اس کے گناہ ابھی تک باقی. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے فشار قبر کا مرحلہ, قبر کے اندر پہلی رات کے عذاب کا مرحلہ, اس کے اندر بہت سے مومنوں کے گناہ ان 3 مرحلوں میں ختم ہو گئے, دنیا میں پریشانیاں بھگتتے رہے سکرات کے وقت ملک الموت کے عذاب کو برداشت کیا، قبر کی پہلی رات قبر کی دیواروں کے درمیان زمرے کے فشار کے عذاب کو برداشت کیا، اب قیامت تک کے لیے قبر میں راحت و آرام۔ مگر کچھ ایسے مومن جن کے گناہ اس سے بھی زیادہ، اب ان کے لیے قبر کا عذاب جتنے گناہ ہے اس کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ اگر کسی کو قبر کا عذاب ملا تو قیامت تک ملے گا، نہیں، کسی کو 50,000 سال ملا پھر معاف، 10,000 سال ملا پھر ختم، 100 سال ملا پھر وہ عذاب معاف، 1 سال ملا پھر وہ عذاب معاف، مختلف مرحلے۔ بہرحال چوتھا مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ، جہاں پہ مومن کو عذاب ملتا ہے اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ کہ پہلے 3 مرحلوں کے عذاب اور 3 مرحلوں میں شفاعت کے باوجود اس کے گناہ معاف نہیں ہو پائے تو 4 مرحلے میں عذاب ملا۔ اچھا، شفاعت دونوں طریقے سے، کمیت میں بھی، کیفیت میں بھی، کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی۔ 100 کوڑے اس کے لیے رکھے تھے قبر کے اندر، معصوم کی شفاعت سے 100 کے 50 ہو گئے، یا یہ تو ہو گیا تعداد میں، کمیت میں، کوانٹٹی میں کمی، یا شفاعت اس طرح بھی ہے کہ 100 کوڑے رکھے مگر وہ کوڑے فرسیدے میں بڑے سخت اور خطرناک قسم کے تھے، معصوم کی شفاعت سے 100 کوڑے ہیں مگر وہ کوڑے ذرا نرم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، عذاب ملے گا، تکلیف ہوگی مگر اتنی نہیں۔ یہ دونوں طریقے میں شفاعت ہو سکتی۔ بہرحال چوتھا مرحلہ، اب روایت میں یہ کہ 90% مومن ایسے کہ چوتھے مرحلے تک ان کے عذاب ختم ہو جاتے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے، ذہن میں رکھتے ہوئے سزا اور شفاعت دونوں کو ملائیے، اب قیامت کے دن آتے ہیں تو راحت و آرام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مگر کچھ مومن ایسے ہوتے جن کے گناہ اتنے زیادہ کہ پہلے 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اس کے گناہ ختم نہ ہو سکے، وہ پاک و صاف نہ ہو سکا۔ گناہ کا عذاب بالکل ایسا کہ جیسے میری چیز کو صاف کرنا، میری چیز کو دھونا، بہت معمولی سی محل ہے، ساری پانی سے بھی دور ہو سکتا، زیادہ ہے تو 10 دفعہ پانی ڈالیے، اور زیادہ ہے تو صابن لگائیے، اور زیادہ ہے 10 دفعہ صابن لگائیے، جتنی زیادہ میل ہوتی ہے اتنا زیادہ صفائی کے وقت اور صابن خرچ کرنا پڑتا۔ بس یہی مسئلہ ہے عذاب کا مسئلہ۔ اب اگر گناہ اس کے اور بھی زیادہ تو 5واں مرحلہ آ رہا، وہ 5واں مرحلہ کیا ہے؟ وہ پورے سراج کا مرحلہ، یہ میں نے اکثر مجالس میں پڑھا مگر موضوع کی وجہ سے یہاں دہرانے کو دل کیا رہا کہ پورے سراج کا اصل عذاب مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ پورے سراج کا اصل عذاب محب اہل بیت کے لیے ہے، منافق کے لیے نہیں، کیونکہ روایتوں میں یہ موجود کہ وہ پورے سراج جس کا ایک سرا قیامت کے میدان میں ہے، دوسرا سرا جنت کے دروازے پر ہے، جس کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم، 1,000 سال کی اس کی چڑھائی، 1,000 سال ہموار، 1,000 سال کی اترائی۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ پورے صراط کی پہلی منزل میں جب کوئی قدم رکھے گا تو پہلا سوال ہوگا علی کے محب ہو یا نہیں، اور تم نہیں، علی نے تم کو اجازت نامہ لکھ کر دیا ہے یا نہیں۔ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جو مشہور و متفق علیہ روایت، علی نے تمہارے لیے پاسپورٹ لکھ کر دیا ہے جنت میں جانے کا یا نہیں، اگر یہ پاسپورٹ بنا کر دیا ہے تو آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی اب جتنے بھی وہ جن کے ایمان کو اور محبت کو علی نے نہیں مانا وہ یہی سیدھے جہنم میں چلے گئے، انہیں صراط پر کون گئے؟ جن کے پاس علی کا اجازت نامہ ہے کہ یہ جنتی، وہ جا رہا۔ یہاں پر مومن کو 5ویں مرحلے میں عذاب ملتا، اور اس کے بعد اگر کسی کے گناہ اس سے بھی زیادہ اس عذاب کے بعد بھی معاف نہیں ہوئے تو پھر 6ویں مرحلے میں اس کو قیامت کے میدان میں عذاب ملتا۔ اب یہ چیز ذرا ترتیب کے اعتبار سے بگڑ گئی، قیامت کا میدان پہلے ہے، پورے صراط بعد میں۔ اگر یہ بات الٹی بتائی گئی کہ پورے صراط کا عذاب مومن کے لیے پہلے اور گناہ اس کے اتنے زیادہ کہ پورے صراط پر جتنا عذاب ملنے والا اس سے معاف نہیں ہوں گے تو اب اس کو قیامت میں بھی پہلے عذاب دیا جاتا، اور اگر اس سے بھی زیادہ گناہ تو اسے جہنم میں ڈالا جاتا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، 70,00,000 سال کے بعد آخری مومن جہنم سے نکل کے جنت میں آئے گا، کیونکہ جس کے دل میں حقیقی محبت اہل بیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ اب یہ 7 مرحلوں کا عذاب ہے، اس میں سے 5 مرحلے ایسے کہ جس میں مومن ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہے، اس لیے کہ پورے صراط پر بھی سوائے مومن کے اور کوئی نہیں ہوگا، جتنے اور لوگ ہوں گے وہ سب مومنین ہوں گے، کسی کافر کے سامنے عذاب نہیں ملے گا، کسی منافق کے سامنے عذاب نہیں ملے گا، دوسروں کے سامنے عذاب صرف دو جگہ ملتا، قیامت کے میدان میں جہاں ساری مخلوقات جہنم کے اندر جہاں سارے گناہگار، یہ دو عذاب مومن کو سب سے آخر میں ملتے ہیں. اگر پہلے پانچ عذابوں کے باوجود، شفاعت کے باوجود پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر یہ دو عذاب اس کے لیے ہے کہ اب وہ خود اپنی غلطی، اتنی بڑی غلطی کر کے آیا کہ پروردگار عالم کی رحمت کے باوجود، معصوم کی شفاعت کے باوجود اس کا عذاب ان دو مقام پر ہونا چاہیے، جس کے بعد وہ جنت میں آ رہا. تو یہ مختلف مراحل ہیں عذاب کے، ان کے ساتھ ساتھ شفاعت اپنے مقام پر ہے، مگر یہ مراحل ہیں جس سے عام مومن کو گزرنا پڑے گا. اور بس اسی مقام پر یہ آپ کے سامنے میں اور بات یاد دلا دوں تو مکمل ہو جائے گی گفتگو، کہ روایت میں کافر کا معاملہ بالکل الٹا بتایا گیا، کہ کافر کا معاملہ یہ بتایا گیا کہ انہی سات مقامات پر کافر کے لیے راحت و آرام، جہاں مومن کے لیے مصیبت و پریشانی. پچھلے ہفتے یہ بات آ چکی سورہ یاسین کی آیت کی روشنی، اسدا بن مرم دینا، کافر اپنی قبر میں اتنے آرام سے ہوں گے کہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہمارے تکیے سے اٹھایا، مرمت یعنی وہ بستر جس پہ تکیہ لگایا گیا. لیکن وہ مختصر کو گرو کی آج اس کی تفصیل سن لے تاکہ یہ ساری بات ایک ہی جگہ جمع ہو جائے. کافر کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کافر وہ کہ جن سات مقامات پر مومن کو عذاب ملے گا وہاں کافر کو آرام اور راحت ملے گی ساتویں کے علاوہ. چھ مقام پر کافر کے لیے راحت و آرام، بلکہ چھ بھی نہیں پانچ مقامات سے. اور وہ جس طرح سے کہ روایت میں یہ کہ بہت سے کافر ایسے، بلکہ 90% کافر ایسے کہ جنہوں نے گناہوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کی ہوتی، کسی غریب کی مدد، کاروبار میں فریب سے کام نہ لینا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، سچ بولنا، امانتداری کرنا، کوئی نہ کوئی بارہ نیکی کسی کافر نے ضرور کی ہوتی. نمرود اور فرعون اور شداد اور یزید جیسوں کو چھوڑ دو، بلکہ اگر ان کی بھی کوئی نیکی ہو تو اس کا صلہ بھی ان کو ملے گا. کس طرح سے میں بتا دوں کہیں کوئی بڑا کنفیوژن پیدا نہ ہونے پائے، کہ ہر کافر نے کہیں نہ کہیں کوئی نیکی کی ہوتی. وہ پروردگار عالم جو شیطان جیسے مردود اور راندہ درگاہ کی نیکیوں کا اجر بھی اس کو دے رہا. مجھے پوچھا گیا معصوم سے کہ شیطان رزق کی پریشانی نہیں، شیطان عمر کی پریشانی نہیں، شیطان کو صحت کی پریشانی نہیں، شیطان کو آنے جانے کی پریشانی نہیں، جہاں چاہے جا سکتا، کبھی اس کو رزق کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ وہ صحت مند، لمبی عمر، یہ ساری برکتیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ روایت میں ان کو بھی لفظ برکت کہا گیا. مومن کی لمبی عمر پروردگار کی ایک برکت، مومن کی رزق ایک برکت ہے پروردگار. یہ برکتیں کیوں ملی؟ معصوم نے مختصر جواب یہی دیا کہ شیطان بننے سے پہلے وہ عبادتیں کر چکا تھا، اس کا بدلہ تو پروردگار کو اس کو دینا تھا. تو اب ہر کافر نے کوئی نہ کوئی نیکی کی ہوتی، اگر کوئی چھوٹی موٹی نیکی کی ہے تو دنیا میں اس کو راحت و آرام ملے گا. مومن بیچارہ مر رہا ہے، پریشانی میں ہے، مصیبتوں میں ہے، بلاؤں میں ہے، اور کافر راحت کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، چین کر رہا ہے، بڑی عمدہ زندگی گزار رہا ہے. مومن کا دل کیا رہا ہے کہ دوڑ کے اس کی جیسی زندگی گزاروں؟ تو مومن ہر حیران ہو کر سوچتا ہے رشتے میں کروں، عبادتیں میں کروں، پابندی میں کروں، اور پریشانی کی مجھ پر وہ نہ خدا کو مانے، نہ شریعت کو مانے، زنا کرے، شراب پیئے، جوا کھیلے، قتل بھی کرے، اور اس کو اتنا راحت و آرام. روایت کی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیکی کر رہا ہوگا، اس کا صلہ اسے دنیا میں ملے گا. اگر اس کی نیکیاں اور بڑھ گئی، دنیا میں جتنا صلہ ملا اس سے بڑھ کر اس نے کوئی نیکی کی، تو اب ملک الموت آئے گا تو مومن پریشانی میں ہے، کافر کو راحت و آرام ملے گا کہ تمہاری اس نیکی کا بدلہ یہ تم نے دنیا میں کی، اور اس نے کوئی بڑی نیکی کر لی تو چارے قبر کے وقت کافر راحت و آرام میں ہے. مومن بیچارہ دیواروں میں دب رہا اور کافر آرام کے ساتھ سو رہا. کیوں؟ یہ تمہاری اس نیکی کا صلہ ہے جو دنیا میں تم کر کے آئے، نہیں اور کوئی بڑی نیکی کر لی، اس سے بھی بڑی نیکی کر لی، اب قبر میں راحت و آرام کے ساتھ ہے. مومن بیچارہ قبر میں تڑپتا رہا، جیتتا رہا، روتا رہا، سانپ، بچھو، عذاب، آگ، زنجیریں، گھوڑے، سب کچھ، اور کافر راحت و آرام سے ہے. کیوں؟ تم نے اتنی بڑی ایک نیکی کر لی تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ سارا بدلہ مل رہا، اور اگر اتنی بڑی نیکی کر لی کہ اس سارے آرام کے بعد بھی اس کی نیکیاں باقی رہ گئی، اب قیامت کے دن کافر راحت و آرام کے ساتھ ہوگا. جب سب پریشانی میں ہے، کافر راحت و آرام کے ساتھ ہے. جو کہ جو دنیا میں تم نے نہیں کیا کی تھی، غریبوں کا خیال کیا تھا، بیماروں کا خیال کیا تھا، اسپتال کھولے تھے، بہت زیادہ علاقوں میں غلہ بھجوایا تھا، مستحق لوگوں کو وظیفے دیے تھے، کہ اس کا سلا ہے قیامت کے میدان میں راحت و آرام کے ساتھ ہے. اور اگر اس نے اس سے بھی بڑی نیکی کر لی، اب بہت کم ایسے ہوں گے کافر کہ جن کو اتنا انعام ملنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں باقی رہے. دنیا میں ملا، ملک الموت کے وقت ملا، بشار قبر میں ملا، قبر کے وقت ملا، قیامت کے میدان میں ملا. روایت یہ کہ 99% کافر ان 5 انعامات کے بعد ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ باقی ہے، اب سزا شروع ہوئی جہنم کے اندر. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسا کافر ہے جس نے اتنی بڑی نیکی کر لی کہ اس سارے انعام کے بعد بھی اس کی نیکیاں باقی ہیں، تو خدا اس نیکیوں کو ختم نہیں کرے گا، اب جہنم میں جائے گا اور اس کے باوجود اس کو انعام ملے گا. وہ دو مشہور روایتیں جو معصوم نے کہا، نوشیروان جہنم میں ہے مگر راحت و آرام کے ساتھ، حاتم تائی جہنم میں ہے مگر اطمینان و سکون کے ساتھ. پوچھا مولا کس لیے؟ تو اس لیے کہ نوشیروان عادل تھا، عادل خدا کی صفت ہے. گناہ سے اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو آرام ملا، بہترین حکومت تھی، قیامت تک آرام ہے، جہنم میں جائے گا، عذاب میں جلے گا مگر دوسروں کے مقابلے میں کم. آتم تائی سفی تھا، سخاوت انبیاء کی صفت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا میں بھی آتم تائی رہا تو آرام سے قبیلے کا سردار، اور وہاں سے لے کر جہنم تک اس کو انعامات مل رہے ہیں. جہنم میں سزا ملے گی مگر اتنی نہیں کہ کسی دوسرے کافروں کو مل رہی. تو یہ دو روایتیں بتا رہی کہ کافر میں معاملہ الٹا چلے گا، اسے دنیا سے جہنم تک راحت ملتا راحت و آرام ملے گا، اور مومن کا معاملہ الٹا، اسے دنیا سے لے کر جنت تک عذاب ملے گا، جنت میں جائے گا تو بالکل سکون سے. کافر کا معاملہ الٹا، جہنم میں جائے گا تو بالکل اطمینان کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ پروردگار نے عدل کیا، اگر میں نے اتنی نیکیاں کی تھی تو ایسے ایسے مقام پر مجھے اتنا انعام مل گیا. بس اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. شہر مدینہ، مشہور بحیری کی روایت، شہر مدینہ، اس شہر مدینہ میں ایک آدمی آ کے دعویٰ کرتا، یہ روایت میں نے ایک زمانے میں اکثر پڑھی، وقت بھی کم ہے، سنی ہوئی روایت یا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اور اس کا دعویٰ ایسا ہے کہ لوگ پریشان، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تم دنیا میں کوئی چیز چھپا کے رکھو، میں بتا دوں گا کیا چیز چھپائی ہے، کہاں چھپائی. تم اپنی نیت میں کچھ سوچ کے رکھو، پھر میں بتا دوں گا تم نے کیا سوچا. یہ دعویٰ مشہور، لوگوں نے انتہا دیا، لوگ پریشان ہوئے. کمزور عقیدے کے لوگ اس قسم کی چیزوں کو موجودہ سمجھ کے اپنے مذہب کی سچائی کے بارے میں حیران ہو جاتے ہیں. شدہ شدہ یہ خبر ہمارے ساتھ میں امام تک پہنچ گئی. امام نے کہا میں خود چلتا ہوں، جا کے اس آدمی کا امتحان لیتا ہوں. کشکول بحرینی کی روایت. اب یہاں دو روایتیں، ایک روایت میں یہ کہ امام اپنے ساتھی کے ساتھ گئے، اس سے کہا تم دل میں کچھ سوچو، اس نے سوچا. امام اس آدمی کے ساتھ گئے جو دعویٰ کر رہا، کہا بتاؤ میرے ساتھی نے کیا سوچا. لباس آدمی میں گئے، لباس بدل کے گئے، بالکل ایک عام آدمی کی حیثیت سے گئے. مدینے والے، اتنا ہجوم تھا کہ امام کو نہ پہچان سکے. اس نے فوراً بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا. ایک روایت اور کہ نہیں، امام ایک پرندے کا انڈا اپنے ہاتھ میں لے کے گئے، اس کے پاس پہنچے اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا. اس نے چاروں طرف دیکھا، کہا تمہارے ہاتھ میں کھلا پرندے کے گھونسلے سے اٹھایا ہوا ایک انڈا، اتنی جبھی میں نے دنیا میں نگاہ ڈالی، دیکھا آدھے گھنٹے پہلے جو چیزیں تھی وہ سب اپنی جگہ نظر آ رہی، مگر کھلا پرندے کے گھونسلے میں 2 انڈے رکھے تھے، ایک انڈا غائب ہو چکا ہے اور کہیں نظر نہیں آ رہا. میں سمجھ گیا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر. بہرحال یہ تو اپنی جگہ کہ ایمان کے دل میں کیا ہے یہ تو وہ نہیں بتا سکتا، ایمان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ وہ نہیں بتا سکتا. یہاں پہ نگاہیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. اسی لیے امام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم سوچنا، میں جو اپنے ہاتھ سے چھپایا تو اس کو دنیا دیکھنا پڑی، امام کا ہاتھ نہیں دیکھ پایا، اور اپنی عقل کے اندازے سے بتایا کہ ایک گھنٹہ کم تو یقیناً وہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا. امام نے اس کی بات کو سنا، ایک مرتبہ کہا ذرا میرے ساتھ ایک کونے میں چلو. اسے لے کے گئے اور ایک مرتبہ سوال کیا، بتاؤ یہ جو تمہارے پاس علم اور طاقت آئی یہ کہاں سے آئی، کس وجہ سے آئی؟ اب عام لوگ اس چیز کو چھپاتے، مگر اس کو معلوم تھا کہ یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ میں سب کو بتا دوں تب بھی میرا جیسا کوئی نہیں بن سکے گا. کہا کہ میں نے کسی سے سنا یا پڑھا کہ اگر آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا. چنانچہ میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا کہ جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. دیکھیے نفس بھی دو باتیں بتاتا, ایک تو حرام چیز وہ تو ہر مومن پر واجب ہے کہ اس کی مخالفت کرے, گانا سننے کا شوق, فلم دیکھنے کا شوق, جوا کھیلنے کا شوق, نفس کہتا ہے کرو اپنے آپ کو روکے, یہ تو ویسے ہی ہے اس پر واجب. اور ایک یہ کہ نہیں نفس ایک حلال چیز کہہ رہا, جائز چیز کہہ رہا مگر اسے روکو. نفس کہہ رہا ہے جیسا روایتوں میں, نفس کہہ رہا کہ میں نماز مغرب پڑھ چکا ہوں, نماز صبح پڑھوں گا, سب گھنٹے اطمینان سے میں سوتا ہوں, مگر کہا نہیں نیند میں کم لوں گا کیونکہ میرا نفس کہہ رہا ہے کہ زیادہ نیند لو, میں اس کی بات نہیں مانوں گا. کھانا سامنے رکھا ہے, حلال کھانا ہے, خون نکلا ہوا ہے, کوئی حرام چیز نہیں, دل چاہ رہا ہے کہ دو روٹیاں کھاؤ, ایک روٹی کھا کے ہاتھ روک لیا. نفس کی بات نہیں ماننا, چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ کہے, چاہے وہ جائز چیز بھی کیوں نہ کہے, مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایسی مخالفت اسلام میں غلط ہے کہ جس سے کوئی باریک چھوٹ جائے. بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا نفس مجبور کر رہا, یہ حرام. کھانا ہی نہیں کھاؤں گا, یہ حرام. کھاؤں گا مگر اتنا نہیں کہ جتنا یہ کہہ رہا. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تو واجب تو نہیں ہے مگر روایتوں میں بھی ہے, قرآن کی آیتوں میں بھی. خاص مقام رب ہی و نہ نفس عن الہوا, جو اپنے پروردگار سے ڈرا اور اپنے نفس و خواہشات سے روکا تو اس نے کہا کہ میں نے اس پر عمل کیا, آج یہ مقام مل گیا. امام نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا, یہ انبیاء کی صفت ہے اور جو طاقت تجھے ملی ہے یہ بھی انبیاء کی طاقت ہے. بس اب مسلمان ہو جا. کیوں پوچھا, گھبرا گیا, میں کیوں مسلمان ہو جاؤں, میرا ایک مذہب ہے, عمل کر رہا ہوں. امام نے کہا ایک بات بتاؤ, جب میں نے تم سے کہا مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری کیا حالت تھی؟ کہا میرے نفس نے منع کیا, میرے نفس نے روکا. امام نے کہا تمہارا طریقہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو اور ہمیشہ فائدے میں رہے, اب تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کرو تو تمہارا طریقے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. سوچا ہے کہ بات تو تم نے صحیح کہی, اب تک اپنے دل کی مخالفت کر میں نے نقصان نہیں اٹھایا, چنانچہ فوراً اسلام قبول کر لیا, مومن بن گیا. امام کی مجلسوں میں آنے لگا. ایک ہفتے بعد کا واقعہ, امام کے پاس بیٹھا, کسی باہر سے آنے والے کو پتا چلا گیا کہ وہ آدمی جو دلوں کی بات بتا دیتا اب اس نے وہ مجمع لگانا چھوڑ دیا, لیکن اس نے کہا کہ تم میرے مومن بھائی ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری طاقت کو, بتاؤ میرے دل میں کیا. سوچا, بہت دیر سوچا, گھبرا گئے. امام بیٹھے, گھبرا کے کہا مولا یہ کیا ہوا, میری طاقت چھن گئی, میری طاقت ختم ہو گئی. عجیب بات ہے, جب میں کافر تھا, جب میں مشرک تھا تب تو مجھے پروردگار نے طاقت دی, مومن بن گیا تو طاقت بڑھ جانا چاہیے, رحمت ہونا چاہیے, جو کچھ تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. ایک عام انسان ہوتا وہ تو اسلام کے اگینسٹ ہو جاتا کہ یہ سچا مذہب نہیں لگ رہا. امام کا جواب سنے, یہی میری پوری گفتگو کا خلاصہ. امام نے صرف ایک جملہ کہا.